آیت نمبر 4 سے لے کے لیسن کے آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، یعنی تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے سے ان کو بتا دی تھی کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں. تو ہم دیکھیں گے کہ کس قسم کے فساد کا شکار ہوئے تھے بنی اسرائیلی. اس کی گواہی آج ان کی اپنی کتابیں ہی دیتی ہیں کہ کس قسم کی ان کے اندر خرابیاں آئیں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا. اور یہ ساری باتیں سنتے وقت آپ بنی اسرائیل کی جگہ آج کے مسلمانوں کو تصور میں رکھیں کہ فساد صرف اس قسم کا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے کوئی کسی کے اوپر گولیاں ہی چلائی جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکموں کو نہ ماننا بھی فساد کی ایک قسم ہے. سب سے پہلا فساد جو ان کے اندر آیا تھا وہ شرک کا تھا، کہ انہوں نے ایک اللہ کی بجائے بتوں کو اور دوسرے خداؤں کو پوچھنا شروع کر دیا. ایک لمبی چوڑی دیو مالائی داستانیں ان کے ہاں معروف ہو چکی تھیں. پڑھ کے سناؤں گی ایک آپ کو چھوٹی سی کوٹیشن، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ مصر سے نکل چکے تھے، وادی سینا میں پہنچے، وہاں ریگستان تھا، اللہ نے کہا اٹھو جہاد کرو، لیکن انہوں نے جہاد نہ کیا اور اسی جگہ اندھیروں میں پڑے رہے. اس کے بعد کیا ہوا، 40 سال تک اس لک و دک صحرا کی خاک چھاننے کے بعد جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے، امیجن کریں ذرا آپ 40 سال صحراؤں میں بھٹکے اور اب اللہ نے ان کو وہ من پسند جگہ دے دی جہاں ان کو جانا تھا. تو یہ علاقہ مختلف قسم کی قوموں، خطی، اموری، کنانی، فریزی، فلسطی وغیرہ نے آپس میں بانٹ رکھا تھا اور اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کر رکھی تھی. یہ سب قومیں مشرک تھیں. ان کے سب سے بڑے بت کا نام ابل تھا. اس کی ایک بیوی بھی تھی جس کا نام اشیرہ تھا. اس کی نسل سے خداؤں کا ایک پورا کنبہ پیدا ہوا کرتا تھا. اس کنبے کا ہر فرد زندگی کے مختلف شعبوں کا سربراہ تھا. سب سے زیادہ با اختیار بال تھا. خداؤں کے اس کنبے کے افراد سے باہمی عشق بازی اور فسق و فجور کے ایسے قصے منسوب تھے جنہیں بیان کرنے سے زبان قاصر ہے. ایسے مشرکانہ اور اخلاق باختہ ماحول میں جب بنی اسرائیل کا خاندان آیا تو انہیں چاہیے تھا کہ حق کی جو شمع اللہ نے ان کو دی ہے اس کی کرنوں سے اس ظلمت قدے کو منور کر دیں اور باطل معبودوں کی بندگی کی زنجیروں کو کاٹ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں. ایسے چاہیے تھا نا کہ جب ایک قوم اللہ کی پسندیدہ جگہ پہ آ جاتی ہے. آپ امیجن کریں اس کو کہ ہم آزاد ہوئے، 1947 ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا کافی سال کی سٹرگل سے. اب آپ آگے اس ملک میں جہاں آج آپ بیٹھے ہیں پاکستان کے نام پہ، تو ظاہر ہے کہ جب پاکستان بر صغیر پاک و ہند کا ایک مشترکہ حصہ تھا تو اس دور میں چونکہ ادھر ہندو بھی رہتے تھے، برہمن بھی تھے اور اس طرح سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی. ہمارا کیا ذمہ تھا کہ ہم وہاں آتے تو اسلام کی سچائی پیش کرتے. لیکن کل جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی آج ہم نے کیا. انہوں نے ان کو توحید سکھانے کی بجائے ان کی مشرکانہ اور اس طرح اخلاق سوز قسم کی رسموں سے اتنے متاثر ہوئے کہ خود بھی شرک کی طرف آ گئے. اور ان کا حال کیا ہوا کہ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں توحید کو چھوڑ کر کفر کی طرف اور شرک کی طرف آ گئے. اور یہی وہ دور تھے کہ جب ان کے اندر پھر وہ ساری چیزیں، ایک سے زیادہ خدا کا جو نظریہ ہے وہ عام ہونے لگا. اور اس طریقے سے انہوں نے وہاں اپنے آپ کو رکھا کہ شروع میں تو تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ غلبہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، انہوں نے بہت اچھی طرح مینج کیا، حضرت سلیمان کا دور آیا، انہوں نے بھی بہتر رکھا، لیکن جو ہی حضرت سلیمان کا انتقال ہوا ان کا شیرازہ بکھرا. دن بدن ہدایت سے دور ہوتے گئے. جب بھی کسی اللہ کی چنی ہوئی قوم میں شرک آ جاتا ہے نا تو اللہ کی ذات کو پھر غیرت آتی ہے اور پھر دشمنوں کو ان کے اوپر بھیجتے ہیں. اور پھر وہ کہانی جو آپ کو سنائی کہ دو نہیں، یہاں تو صرف اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ کے فساد کا تذکرہ کیا. اگر آپ آج بھی بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو 6 مختلف واقعات ملیں گے اس قوم کے، کہ کہاں یہ بگڑتے تھے، پھر ان پہ دشمن آ جاتا تھا، پھر ذرا سیدھے بنتے، ذرا ہدایت آتی، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، ہدایت کے بعد ان کو دوبارہ غلبہ دے دیتا، پھر پکڑ جاتے، پھر گر پڑتے. اور اس طرح سے ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی سا والا معاملہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی یروج پہ تھے، کبھی زوال پہ تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد جب یہ بہت ہی زیادہ بگڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مصر کے ایک بادشاہ کو حکمران بنا دیا. بیت المقدس کا سارا سامان لوٹ کے لے گیا، سونا چاندی وہاں کا لے گیا اور شہر کو اور مسجد کو گرا دیا۔ پھر اس کے تقریباً 400 سال کے بعد بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہود نے جب بت پرستی شروع کر دی، یعنی امیجن کریں کہ یہود جو چنے ہوئے لوگ تھے اب بت پرستی کر رہے ہیں، اور باقی جو قوم میں دوسری خرابی پیدا ہوئی تھی وہ ناچاکی کی تھی۔ اختلافات کا شکار ہوئے، باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ ایک بنی اسرائیلی قوم 12 مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی تو پہلے ہی تھی، لیکن اب نے انہی بنیادوں پہ انہوں نے جھگڑے اور آپس میں اختلافات شروع کر دیے۔ دوبارہ مصر ہی کا ایک بادشاہ جو تھا اس نے ان پر چڑھائی کی اور دوبارہ ان کے شہر اور ان کی مسجدوں کو برباد کیا۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ فجاسو کا لفظ آیا ہے کہ جب بھی کوئی دشمن آتا ہے نا تو مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہوں کو گراتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمل کریں نہ کریں لیکن ایکسپلائٹ بہت ہو جاتے ہیں جب ان کی مسجد پہ یا ان کی عبادت گاہوں پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ لہٰذا یہاں پھر ان کو دوسری دفعہ تباہ کیا گیا۔ کچھ سال گزرے، پھر بخت نصر آیا بابل سے، اس نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کر دیا اور پھر وہاں شہر کو فتح کیا، مال لوٹ لیا اور بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا، جن میں سے حضرت عزیر بھی تھے، اور اس کے بعد ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے حافظے سے پھر تورات لکھی تھی اور ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے کئی سال 100 سال تک مارنے کے بعد زندہ کر دیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا یہ سمرے اور تھوڑی سی حالت بہتر ہوئی تو ایک نیا بادشاہ آیا، اس نے بت جو بت پرست اور بد عمل تھا اس نے بخت نصر سے بغاوت کی تو دوبارہ پھر ان کے اوپر چڑھایا۔ یعنی آپ پوری ہسٹری دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی ہسٹری ہے، اور اگر میں یہ نہ ٹیلی کراؤں تو ایسے لگے گا کہ ہم صرف یہود ہی کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، کتنے خون بہے، کتنی عزتیں لوٹی، کتنے بے گھر ہوئے، کچھ آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں، نہیں کھلی۔ سن 65 کی وار ذہن میں رکھی، اگر آپ نے کبھی اس کے بارے میں جانا ہو، 6 ستمبر 1965 کو جو جنگ ہوئی، پاکستان نے اپنا آپ منوایا، کچھ حد تک اس وقت تک دل کے اندر موجود تھا اللہ کا خوف، تھوڑا سا بھی وہ یاد تھی قربانیاں، اللہ تعالیٰ نے مدد دی، مسلمان جیت گئے، چھٹے ہوئے حصے بھی مل گئے کچھ ملک کو۔ لیکن جب تھوڑے سے اور یاشیوں میں پڑے، 1971 میں کیا ہوا، آدھا پاکستان کٹ گیا۔ اب وہ ایک اور ہمارا مسلمان ملک بن چکا ہے، لیکن ہم نے تو کھویا نا، کیوں ٹوٹا؟ اور 71 سے آگے سے آج تک لے لیں تو وہی بات لگتا ہے کہ ہر دن ایک پتا گرتا جا رہا ہے، ہر دن ایک چیز گرتی جا رہی ہے۔ اللہ کبھی قوموں کو ایسے تباہ نہیں کرتا، جب ان میں شرک آ جائے، جب ان میں اختلافات آ جائے، جب لوگ اسودہ حال ہونے کے بعد اللہ کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر خود اپنے آپ کو سنوارنے سجانے لگ جائیں اور کسی قانون کے پابند نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے آتے ہیں، اور خاص طور پہ فساد کی وہ قسم کے جس کو آج تو ہم دنیا میں دیکھ ہی سکتے ہیں، جس کا بنی اسرائیلی شکار ہوئے تھے۔ آپ کو کچھ فگرز پڑھ کے سناتی ہوں کہ کس قسم کا بگاڑ تھا ان لوگوں کے اندر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور آج خود اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے اس بات کی خبر دی تھی۔ یہ ایک کوٹیشن ہے انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کی، پیج نمبر 511، جلد نمبر 11 ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ایک بادشاہ تھا ان کا، یہ روم گیا ہوا تھا، تو اس کی ملاقات اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیروڈیاسا سے ہوئی۔ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اسے اپنے گھر ڈال دیا، یعنی اپنے بھائی کی بیوی سے محبت کرنے لگا، اور اس کے ساتھ جب اس کا تعلق بڑھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس پر شدید احتجاج کیا اور اس کو اس فعل کبھی سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن شاخی غرور اور نحوت نے اس کو اجازت نہ دی کہ وہ اس نبی برحق کی نصیحت کو قبول کرتا، تو وہ الٹا آتش زیر پا ہو گیا، یعنی اس کے سر سے پاؤں میں آگ لگی، اور اپنی داشتہ یعنی گرل فرینڈ کے اکسانے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مجمع عام میں قلم کر دیا۔ یہ فساد کی قسم دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہیرٹ ایگراپا سیکنڈ جو تھا، اس کا لڑکا تھا، وہ تخت نشین ہوا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اپنی ہی بہن، جس کا نام بھی لکھا ہوا ہے برینائس، اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ خاندان صرف سیاسی حکمران ہی نہ تھا بلکہ یہودیوں کا روحانی سردار بھی تھا اور بڑے بڑے مذہبی پیشوا مقرر کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ یہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کی رپورٹ ہے، 512 پیج 11 جلد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فساد کی وہ قسم جس میں زنا، بدکاری، محرمات کے ساتھ زنا، بہن کی اور بھابھی کی عزت جس میں محفوظ نہ ہو، جب ایسی برائیاں آ جاتی ہیں قوموں میں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور تقریباً 10 سے 15 کوٹیشنز میرے پاس موجود ہیں اس وقت کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ سب کچھ ان کو بتا دیا تھا۔ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک چیز رکھیں، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اگر آج ہم ان کے ان حالات کو پڑھتے وقت دیکھتے ہوئے، اگر اپنے حالات پہ غور کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اب ہمیں بھی ابھرنے کا موقع دے، اب ہمارے اندر سے بھی شرک ختم کروا، ہم بھی بدعت کو چھوڑیں، ہمارے ملک جو اس وقت ایک پتلی سی ڈوری سے بندھے ہوئے دکھتے ہیں وہ کب پکی ہوگی؟ جب امت کے اندر توحید آئے گی، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، زنا اور بدکاری کے اڈے بند ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ پھر آپ ڈھونڈیں گے، ہم ڈھونڈیں گے نہیں، اللہ خود ہی بھیج دے گا کسی مرد مومن کو جو مسلمانوں کے حالات بہتر کرے گا۔ ورنہ یاد رکھیے کہ پھر چہرے بگڑتے ہیں تو عوام کے چہرے بگڑتے ہیں۔ یسوع کا لفظ آپ دیکھیے کہ تاکہ وہ ان کے حلیے بگاڑیں، کتنا تکلیف دینے والی بات ہے۔ کبھی ماں کو بچے پہ غصہ آتا ہے نا، کہتی ہے دیکھنا میں تمہارا حال کیا کرتی ہوں۔ وہ نہیں یہ کہتی تمہیں ماروں گی، وہ کہتی ہے تمہاری حالت ایسی کر دوں گی، تمہیں دوسرے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور چہرے بگڑتے کب ہے؟ جب چہرے پہ غم آتا ہے، جب دکھ آتا ہے، جب کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اسی طرح چہروں کے بگاڑ سے یہاں دینی اخلاق کے بگاڑ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کیا آج مسلمانوں کے بھی چہرے بگڑے ہوئے؟ جب مسلمان اپنے حال، حلیے، چہرے، مہرے سے مسلمان نہ لگے تو یہ اصل میں چہروں کی تبدیلی ہی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی چنی ہوئی قوم جو ہے وہ اس طرح کی ہو جائے کہ اس کو دیکھ کر بھی وہ اللہ کے چنے ہوئی قوم کا لگے نا، تو یہ اصل میں ان کی چہروں کو بدلنا ہے۔ وہ قوم جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چنا تھا، اس نے نسلی اور روایتی مسلمان ہونا قبول کر لیا اور اصل اسلام کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، جب دشمن حملے کرتے ہیں تو لفظی ایمان کام نہیں آتا، پھر صرف دن میں 5 وقت پڑی ہوئی روایتی نمازیں کام نہیں آتی۔ اس وقت بندے کو پھر حقیقت میں دین کی روح کو بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج پورے شعور سے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ دور آ چکا ہے۔ اس وقت دین کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شعوری دین کو عام کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، سوئی بھی نسلوں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ بیرون نمازیں اور بھی پڑھا لیں لوگوں سے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر اتنے عذاب ڈالے تھے کہ 500 یہود ایک موقع پہ مارے جاتے تھے، ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا۔ اتنا بھوکے ہوتے کہ جب کبھی کھانا ملتا تو اتنی کثرت سے کھاتے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مر جاتے۔ اور انہوں نے جاتے جاتے کیا ظلم کیا؟ مال کی محبت کے تو یہ حریص تھے، انہوں نے بیت المقدس میں جو سونے کے بت اور چیزیں رکھی تھی نا، وہ نگل لیں کہ چلو ہم جائیں گے تو سونا ہمارے ساتھ چلا جائے گا۔ تو مقابلے میں بھی رومنز تھے، انہوں نے ان کے پیٹ پھاڑ پھاڑ کے اندر سے سونا نکالا۔ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ کیا کیا امتوں کی کہانی ہے، قوم کی کہانی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں یاد رکھو، ابھی بھی اللہ تمہیں ایک موقع دیتا ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، شاید اب بھی اللہ تم پہ رحم کرے۔ آؤ، اللہ کا نبی آ چکا، مکہ میں، مدینہ میں موجود ہے، تھوڑی سی کوشش کرو، ان کا ساتھ دو، اللہ رحم کرے گا جب تم توبہ کرو گے۔ پیچھے کہا تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم دوبارہ یہ کام کرو گے ہم دوبارہ یہ کریں گے۔ یہاں چانس دیا گیا کہ نہیں، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہاں اشارہ ہے کہ اگر تم نے اس نبی کا ساتھ نہ دیا تو پھر تم پہ وہی حالت ہوگی جو پیچھے 2 دفعہ ہو چکی، اور اگر یہاں نہ بھی پکڑے گے زیادہ کوئی بات نہیں، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حصار سے حسرہ، حصار، محاصرہ، کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ سورۃ اعراف 41 میں بھی آتا ہے لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور اوپر جہنم کی اوڑھنی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وَأُلْقُوا مِنْهَا مَقَامًا ضَيِّقًا، تنگ جگہ پہ داخل کیے جائیں گے۔ تو اشارہ تھا اور وہی ہوا، یہاں بات نہیں لکھی ہوئی لیکن ہوا وہی کہ تیسری دفعہ بھی انہوں نے بگاڑ ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کو دشمن سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ سے نکالا، اور اس کا جو معاملہ ہوا وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کتنے حالات رہے۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ بچنے کی ایک ہی صورت بتاتے ہیں، اور وہ کیا؟ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ ہے وہ قرآن جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ادھر ادھر سے رہنمائی لوگے کبھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ قرآن تو ہے جو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تو ایک سمندر ہے جس کی گہرائی میں اترے گا سیپ اور موتی پائے گا، اور جو اس سے اوپر سے عبور کرنا چاہے گا وہ اوپر اوپر سے گزر جائے گا، یہ قرآن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ جو اس کو واقعی اپنے جسم کا حصہ بنائے گا، اپنی روح کی پکار سمجھتے ہوئے لے گا، پھر وہ اس کو اقوم، بالکل سیدھی سٹریٹ فارورڈ زندگی گزروائے گا۔ آج دیکھے تو اس اقوم لفظ کو اوپر سامنے رکھ کے دیکھے تو الحمدللہ آج بھی سچے مومن جو ہیں وہ مطمئن ہیں، ان کی زندگیاں ساری قسم کی تکلیفوں سے پاک ہیں۔ آج بھی وہ اپنے، جس کو کہنا چاہیے، تن من دھن سے اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حرم کے لیے چنا ہوا ہے تو کسی کو مدینہ میں چنا ہوا ہے، کسی کو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اپنے علم کو شیئر کرنے کے لیے چنا ہوا ہے۔ ان کو پرواہ نہیں کہ دنیا میں جنگ لگ رہی ہے کہ کیا لگ رہا ہے۔ آج بھی قرآن پہ عمل کرنے والے ہی اقوام ہیں، کیسے؟ کہ ان کے گھروں میں سکون ہے۔ یہ اصل میں حیاتن طیبہ کی ایک مثال ہے۔ سورہ نال میں ہم پڑھ چکے، فلنحیینہ حیاتن طیبہ، ہم دیں گے ان کو پاکیزہ زندگی۔ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ قرآن کے سفر سے ملتی ہے۔ ہم سب بھی جس سفر پہ چلے ہوئے ہیں نا، یہ ہماری زندگیوں کو سیدھا کرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو، ہمارے قبلوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ ہمارے رسم و رواج، ہمارے کھانے پینے، جینے مرنے کو یہ قرآن بالکل سیدھا کرتا ہے۔ اور جو سیدھا نہ کرے قرآن، وہ قرآن ہی نہیں ہے۔ پڑھیں آپ 6-6 قرآن ایک جگہ بیٹھ کے اور آپ سیدھے نہ ہوں، وہ قرآن نہیں۔ انشاءاللہ اس پہ سورت کہف میں بھی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی خوبی بیان کی۔ بالکل شروع میں ہی قیم للناس، قیم ہے یہ تمہارے سر پہ ایک دربان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ پتہ نہیں اس کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی پاس ہو نہ ہو، قرآن کی آیتیں ہی آپ کے آنکھیں کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ سناؤ بھائی، ابھی تو یہ سن کے آئے تھے، اب کیا ہوگا، ابھی تو یہ سنا کے آئے ہو، یہ کیا ہوا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جب انسان اس قرآن کو کسی استاد کے ساتھ پڑھ لیتا ہے نا، تو وہ اپنے بہت سارے تجربوں سے خود کو بچا لیتا ہے، بہت سارا وقت ضائع کرنے سے بچا لیتا ہے، نقصان سے بچا لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، پڑھ لیں، اور بس اب کیا حرج ہے، ہم خود سمجھ تو آئی گئی ہے نا، اب گھر بیٹھتے ہیں، تفسیر کھولتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اقوام کی بجائے کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے۔ یہ قرآن تب سمجھ آتا ہے جب بندہ واقعی ٹرسٹ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اور اس کو اپنا سب کچھ دیتا ہے۔ تو پھر کیا ملتا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر خوشخبریاں بھی دیتا ہے ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ، قرآن خوشخبریاں کس کو دیتا ہے؟ مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو دیتا ہے، جو سچے دل سے مان لے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو مان جائے، جو اس کتاب کے لیے قربانیاں دینا چاہے، جو اس کو اپنی زندگی کی ورک بک بنا لے، ہینڈ بک بنا لے، جو ہر لمحے اس کتاب کے ساتھ عمل کرنے والا بنتا ہے، اس کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ کیونکہ الذین یعملون الصالحات، نیک عمل بھی کرے۔ یہ پڑھنا پڑھانا تبھی کام آئے گا جب زندگی میں عمل صالح کی کھیتیاں لگیں گی۔ کیا خوشخبری؟ ان لہم اجرن کبیرہ، اجر کبیر۔ فعیل کا وزن جو ہوتا ہے یہ کنٹینیوٹی کا ہوتا ہے، تسلسل، دوام، مسلسل۔ یہ نہیں کہ یہ چند سال جس میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ قرآن پھر مسلسل آپ کے لیے آن گوئنگ چیریٹی بن جائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ جس راستے پہ آپ چلے تھے، اب وہ منزل قریب سے قریب آ رہی ہے۔ قرآن جس طریقے کی ہدایت کرتا ہے وہ اقوام ہے، اور اقوام راستے کی ایک تفسیر آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، اور خطروں سے خالی بھی ہو۔ پھر بول دیتی ہوں، اقوام کیا ہے؟ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے، عربی تفسیر ہے، اس کا میں نے آپ کو کوٹیشن بتائی۔ تو جو لوگ قرآن کے لیے تھوڑی سی دیر قربانیاں دے لیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے ان کو ہمیشہ ہی آسانیاں دیتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ قرآن پاک انسانی زندگی کے لیے جو احکامات دیتا ہے نا، وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہیں۔ بعض دفعہ انسان قرآن پڑھنے کو مشکل سمجھتا ہے یا اس پہ عمل کرنے کو مشکل سمجھتا ہے، لیکن آنے والا وقت اس کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ذرے ذرے کا علم رکھتی ہے، وہ جو احکامات ہمیں دیتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس سے پھر فائدہ نہ اٹھا سکیں یا جو اس کتاب کو کتاب زندگی نہ بنا سکے، تو ان کا انجام برا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَتَتْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. کہاں پہ؟ آخرت میں جا کے؟ نہیں, دنیا میں. ایسے لوگ دنیا میں بھی پھر خس و خاشاک بن جاتے ہیں اور ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کام دہرانے کی توفیق نہ دے جو پچھلی قوموں نے کیے اور تباہ و برباد ہوئے اور ان کا انجام برا ہوا. اچھے کام کر کے اس قرآن کو اپنے لیے ایک گائیڈ بنا کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.